إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
قرآن حکیم اسی جہاد قتال جانے قربان کر لینا وقت قربان کر لینا مال قربان کر لینا اولاد کی قربانی دینا اور اپنا سر ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کے لیے آگے جانے کا جو مضمون بیان کرتا آ رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب کچھ کیا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں مومنین اپنے آپ کو قربان کرا دیتے ہیں ختم کرا دیتے ہیں فرمایا کہ یہ اس لیے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں اور جنت نام کیا ہے رضا الہی کا نام انہیں گویا اس لیے کہا جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا انہیں اللہ یہاں دیکھیں دیا ہوا بھی اللہ کا ہے جان بھی اس کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اس کی دیا ہوا ہے انہیں یہاں جان سے مراد سب کچھ شامل اس میں مال میں بھی صلاحیتیں بھی شامل جو وقت اللہ نے دیا وہ بھی شامل جو قوت دی یہ سب اور اللہ کی دی ہوئی چیزیں اللہ کہہ رہے یہ مجھے دے دو انہیں پہلے گویا ایسا ہی ہے جب آپ کسی کو چیز بھی خود دے دے اور پھر اس سے خریدے اور پھر اس کی قیمت ادا کریں انہیں اللہ نے جان اور مال دیا پھر اسے دوبارہ خریدا اور خریدنے کے بعد انہیں ضبط نہیں کیا کہ اس کے بعد ان لہم الجنہ ان کے بدلے میں ان کے لیے جنت یہ وہ عظیم مقام ہے جس کی طرف اور یہ بات جان اور مال انہیں زندگی کے ہر لمحے میں انسان یہ سوچے کہ میں نے تو اپنا آپ فروخت کر دیا میں تو کسی اور کا ہوں میرا مال یہ میرا نہیں یہ تو میں نے اللہ کو دے دیا اس کے بدلے مجھے جنت چاہیے میرا وقت یہ میں نے اللہ کو دے دیا، میری صلاحیتیں، قل ان الصلاتی ونسکی ومحیایا وماتی للہ رب العالمین، وہی بات ہے کہ سب کچھ اسی کے نام. یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو خود بھی مرتے ہیں اور کبھی اور دشمن کو بھی مارتے ہیں. ان سب کے ساتھ وعدہ ہے، حقیقی اور سچا وعدہ، اور یہ اتنا مستحکم وعدہ ہے کہ ہم نے تورات اور انجیل اور قرآن تینوں میں اس کا ذکر کیا تھا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، جو بھی کون ہے وہ شخص، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم بہ، پس تمہارے لیے خوشخبری ہے، کامیابی ہے، مبارکبادیاں ہیں اس بیع پر، اس تجارت پر جو تم نے کی ہے، جو سودا تم نے کیا ہے، یہ سودا بہت بڑا. وذالک هو الفوز العظیم، یہی سودا. اب یہ سودا اللہ کی طرف سے تو پیشکش ہے، ہم وقت جب بھی، جو بھی، جس وقت بھی آئے، ہم اس تجارت کے لیے تیار ہیں. یہ بزنس کے دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ انسان ہے کہ وہ کبھی یہاں یہ تجارت کے لیے تیار ہوتا ہے اور کبھی کہتا ہے نہیں، یہ دنیا کی چند دن کے فوائد میں سمیٹ لوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو الفاظ سیرت کے جس پہلو کی طرف وضاحت کرتے ہیں، وہ درحقیقت گویا بات تو یہ ہے کہ اپنی ہی ملک کو دوسرے سے خرید کر لینا اور اس کی قیمت ادا کرنا، یہ احسان ہی ہے. پس منظر میں واقع بھی موجود ہے کہ سن 13 قبل از ہجرت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے کا آخری سال جو ہے، 70 شرفاء مدینہ مکہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. یہ حج کا موقع تھا اور اس کو بیعت عقبہ ثانیہ سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے لیڈر اور ذمہ دار عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ تھے. انہوں نے عرض کیا، معاہدہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ میں آنے کی پیشکش ہو رہی ہے، تو صاحب عرض کیا کہ آپ اپنے اور اپنے رب کی طرف سے شرائط بیان کیجئے، آپ شرائط بیان کریں، ہم ان شرائط پہ بات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی طرف سے تو شرائط یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرتے رہو گے، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، انہیں رب کی. اور میری طرف سے شرط یہ ہے کہ جس طرح اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو، میری بھی حفاظت کرو گے، میرے ساتھ جیو گے اور میرے ساتھ مرو گے. تو ان لوگوں نے عرض کیا، ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں، آپ کے ساتھ جینے اور مرنے اور ایمان کے نتیجے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی. وہ لوگ کہہ اٹھے کہ ربحل بیع لا نقیل ولا نستقیل، بیع سودا طے ہو گیا اور یہ بڑا نفع کا سودا ہے، ہم اس بیع کو نہ تو توڑیں گے اور نہ اس کے توڑنے کی درخواست کریں گے، یعنی نہ خود توڑیں گے نہ آپ سے کہیں گے اس کو توڑ دو. گویا غرض کہ اصل بیع اس میں نفوس اور اموال کا تھا، اور اسی کا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ امت محمدی، یعنی اصل بیع تو تمام نفوس اور اموال کا تھا، قتال اور مقاتلہ تو اس کے فروعات ہیں. اللہ کا یہ وعدہ ظاہر ہے کہ اس خاص واقعے کے بعد وہی تک نہیں محدود، صرف عقبہ ثانیہ کی شرکا تک نہیں، بلکہ امت محمدی کا ہر ہر مجاہد اس وقت سے لے کر قیامت تک اس بیع کا شریک ہے. گویا یہ ٹینڈر کھلا ہوا ہے، جو چاہے بولی لگا کر اس کو قبول کر لے، اور جو چاہے وہ اپنے لیے کوئی اور راہ تلاش کرے. فرمایا، التائبون العابدون، وہ لوگ جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے ہیں، الصائمون روزہ رکھنے والے، اس کی دو تعریفیں آتی ہیں، سیاحت سے دو مراد ہے، حدیث نبوی میں اس کی شرح الصائمون سے آئی ہے، صحابہ و تابعین نے اس کا ذکر کیا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے نقل کی ہے، فرمایا انہ قال سیاحت امتی الصیام. اسی طریقے سے روزہ رکھنے سیاحت کے اور علم دین کی تلاش میں جو سفر کیا جائے وہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی گویا سیاحت دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ملکوتی سحر ہوتا ہے اور ایک روحانی ہوتا ہے. روزہ روحانی ہے اور دنیا کے اندر جو باقی سیاحتیں وہ بھی، خصوصاً وہ سفر جس کو ہم علمی اسفار سے یاد کرتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے۔ تو یہ لوگ ایسے ہوں گے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے، ایسے ہی مومنین کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جو لوگ یہ کام، یہ ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں، توبہ کرنے والے۔ یعنی گویا یہاں پر پہلے جی خرید و فروخت کی بات کی گئی، اس میں یہ بھی شامل کہ یہ مجاہدین یہ نہیں کہ صرف تلوار اٹھائیں گے اور باقی کوئی عبادت اور کوئی اور ذمہ داری سر انجام دیں گے، نہیں، فرمایا یہ سب کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی مجاہد وہی ہے جو بہترین مومن ہوتا ہے، بہترین مسلمان بھی ہوتا ہے، بہترین مجاہد بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مجاہد تو ہو لیکن وہ ایمانی کام نہیں کرے گا۔ ما کان لنبین والذین آمنوا، مومن اور پیغمبر کا یہ کام نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہو، چاہے بہت زیادہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا، اس کے بعد جب یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ جہنم والے ہیں، تو اب یہاں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی استغفار کی تھی، تو اس کا جواب دیا کہ ابراہیم کا استغفار اپنے والد کے لیے وہ اس وعدے کی بنیاد پر تھا کہ شاید اللہ ان کو ایمان نصیب کرے اور وہ ایمان لے، وعدہ جو وعدہ کیا گیا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب معلوم ہو کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، ایمان نہیں لایا، تو تبرأ منہ، پھر آپ ان سے واپس ہو گئے، پھر آپ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ قرآن حکیم کی یہ گزشتہ آیت جس میں تائیدات بہت سارے تھے، امام رازی نے فرمایا کہ دس، اس آیت میں دس دس تائیدیں اکٹھا ہے، وعدن، پھر علیہ، پھر حقن، اس طرح، اور یہ سب کچھ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو کتنی زیادہ رغبت دلا رہا ہے کہ یہ سب آئیں اور اپنے آپ کو اس بیع کے لیے، اس خرید و فروخت کے لیے پیش کریں۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ، اللہ کو نہیں یہ کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے ہدایت کے بعد، بتا دیا جاتا ہے پھر یہ لوگ نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، وہی زندگیاں دیتا ہے، وہی موت، اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ اللہ نے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجر، اللہ نے رحمت نازل کی نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی رسول کی، کب، فی ساعت عسرہ، تکلیف، تنگی اور مصیبت کے وقت میں، جبکہ ایک بہت گروہ، بڑے گروہ کے دل میں تنزل پیدا ہو چکا تھا۔ بعد ما کاد یزیغ قلوب، دل کج ہو گئی تھی تکلیف، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی۔ یہ لوگ کون تھے؟ اسرت کیا تھا؟ وہی تبوک کا مارکا ہے جو ابھی تک چلا رہا ہے۔ اس میں کتنے ساتھ اسر سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پہلے اس کی طرف ذکر کیا، نمبر ایک شدید گرمی کا موسم، نمبر دو باغات کی فصل تیار ہونے کا زمانہ، نمبر تین مسافت ہے، دور دراز کا سفر دور کا ہے، نمبر چار مقابلے میں کوئی چھوٹے گروہ نہیں، منتشر قبائل نہیں، بلکہ اعلیٰ درجے کی تربیت یافتہ منظم اور مستحکم شہنشاہی، رومی شہنشاہ کا امپائرز کا لشکر جرات، اور سواری اتنی کم کہ ایک اونٹ دس دس آدمیوں کے حصے میں آیا، اور سامان رسد اتنا کم کہ ایک کجور دو دو آدمیوں میں تقسیم ہوتا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی نہ ملا۔ صحابی نے فرماتا ہے کہ ہمیں ایک کجور پہلے بہت کم لگتی تھی، لیکن پھر ہمیں اس ایک کجور کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا جب پھر وہ بھی نہ ملا۔ یہ وہ حالات تھے، یہ کتنی ہی عظیم بات ہے، کتنی ہی عظیم، اور آج ان کی عظیمتوں کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ان کی زندگیوں کو اپنانے، قرآن حکیم اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ انہی لوگوں کی زندگی کو اپنایا جائے اور انہی پر چلا جائے۔ اب ایک اور گروہ، تین افراد خصوصی، والا سلاست الذین خلفو، وہ تین افراد جن کا معاملہ چھوڑ دیا گیا تھا، ملتوی کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی۔ یہ تین افراد کون تھے؟ ایک تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرارت ابن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہلال ابن امیہ الواقفی رضی اللہ تعالیٰ۔ بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث میں بڑے تفسیر سے یہ واقعہ آتا ہے، جس کو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس سواری موجود تھی، میں سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا، میرا خیال تھا کہ میں نکلوں گا اور جلدی پہنچ جاؤں گا، لیکن وہاں تو عملاً جنگ ہوا نہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور میں ابھی نکل نہیں سکا تھا. اس جرم اور غلطی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا تو ہم کچھ کہیں گے، ورنہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا ان کے لیے مقاطعے کا حکم ہوا کہ تعلقات منقطع ہوں گے. کیسے منقطع ہوئے؟ یہاں تک کہ سارے اسلامی معاشرے نے ان کا کامل مقاطعہ کر لیا. مدینے کی اتنی بڑی آبادی میں نہ کوئی دوست رہا، نہ کوئی اشنا، نہ کوئی عزیز و قریب رہا، یہاں تک کہ ان کی بیویوں تک نے بھی بولنا چھوڑ دیا. اندازہ لگائے، گویا قید تنہائی کی ایک سزا تھی. ہر شخص اجنبی بنا ہوا ہے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا منظم معاشرہ تھا. پیغمبر نے کہا کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بول رہا تھا. کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں اتنا تنگ ہوا کہ میں نے میرے لیے یہ زمین، قرآن حکیم خود کہتے وزاقت علیہم انفسہم، زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی فراخی کے باوجود. یہاں تک کہ فرماتے کہ میں اپنے چچا کے گھر میں داخل ہوا اور ان چچا زاد بھائیوں میں سے ایک ایک کو پکڑ کر میں نے کہا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ یاد رہے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان میں سے دو جنگ بدر میں شریک تھے، لیکن کوئی بول نہیں رہا تھا، جواب نہیں دے رہا تھا. اس طرح ایک دو دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، پورے 7 ہفتے، انہیں 50 دن تک یہ مقاطعہ جاری رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ثم تاب علیہم یتوب، پھر ان پر اللہ نے توجہ کی تاکہ یہ اللہ کی توبہ کر لے، اللہ نے اپنا رحمت کیا. اور جب یہ حکم آیا تو کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے صبح کے بعد چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص دور سے بڑا خوشی خوشی چلاتا ہوا آ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ شاید اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. اور جب وہ شخص آیا اور توبہ قبولیت کی خوشخبری سنائی تو کعب ابن مالک فرماتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اپنا کرتا نکال کر اس کو دیا تحفے میں، اور فرمایا میں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اس دن خوش ہوا. اور پھر کعب ابن مالک کا اسوہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو باقاعدہ اپنانے، غلطی ہوئی ہے، اسلامی اجتماعیت اس کا نام نہیں ہے کہ سب فرشتے ہوں گے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوگی، لیکن اس کی حکمت، ایک تو اجتماعی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ سزائے تنبیہات نافذ کرے، اور پھر جس سے غلطی ہوئی وہ غلطی کو تسلیم کرے، اس پہ اڑ نہ جائے. اور غلطیاں ہونا عیب نہیں ہے، غلطیوں پر قائم رہنا عیب ہے. پھر اس میں ایک اور عام واقعہ ہوتا ہے کہ غسان کا بادشاہ جو مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے دیکھا کہ ایک اہم آدمی کیا انہوں نے مقاطعہ کر لیا ہے، لہذا انہوں نے کعب ابن مالک کے نام خط لکھا کہ آپ کے صاحب نے، آپ کے آقا نے آپ کے ساتھ کو چھوڑ دیا ہے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو فرمایا کہ کعب ابن مالک نے وہ خط لیا اور جلا دیا. سوچئے ہمارے طرف اگر کوئی بہت بڑا آدمی خط لکھے تو ہم ہر کسی کو دکھائیں گے، بھائی دیکھو فلاں نے مجھے پیشکش کی ہے، لیکن انہوں نے پیشکش بتانے کی وجہ اس کو جلایا اور کہا کہ اب تو اس کو بھی یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ کعب جو ہے وہ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دے گا. یہ عظمت ہے، اسی عظمت نے آج بھی کعب ابن مالک کے کردار کو زندہ رکھا ہے، لوگ کتنے احترام سے نام لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
visit tazkeer.org